شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آخری نشپا دی دنیا حضور آئے تو سر آخری نشپا دی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی جان تھی ایک سو وہ بھی دیوی پھر بھی رہے شرمندہ سے جان تھی ایک سو وہ بھی دیوی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام علاقہ کینٹ ملتان کے غیور نوجوانوں اور دوستوں خاتم المعصومین کانفرنس کا یہ عظیم الشان جلسہ معراج النبی کے ایام میں منعقد ہو رہا ہے مجھے کہا گیا ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں وقت کافی بیت چکا ہے معراج بڑا اہم اور خوبصورت موضوع ہے معراج پر مختلف انداز سے گفتگو ہو سکتی ہے اور آپ نے علماء کے بیانات حضور علیہ السلام کے معراج کے سلسلے میں سنے ہیں लेकिन मैं चाहता हूं कि मेराज सिर्फ एक हस्ती का बयान न करूं बल्कि मेराज में दो हस्तियों का बयान करूं। दो हस्तियों को मेराज हुआ और दोनों हस्तियों के मेराज का जिक्र कुरान में है। मेराज का माना है चढ़ना, सीढ़ी पर चढ़ना, बुलंदी पर चढ़ना, रिफातों अजमत को छूना, ये है मेराज। और इस तलाहे शरीयत में मेराज उस सफर को कहते हैं कि जो सफर सारी कायनात के रसूल ने 27वीं शब रजब को किया। मेराज नबी को हुआ और मेराज सिद्दीक को भी हुआ। नबी का मेराज आप जानते हैं लेकिन सिद्दीक का मेराज नहीं जानते। मैं चाहता हूं आज आपको दोनों का मेराज बताऊं और आप हैरान होंगे कि दोनों के मेराज का जिक्र कुरान में है। एक जगह कुरान ने सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही ही कहकर नबी के मेराज का जिक्र किया और एक जगह इज अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानियस नहीं इज हुमा फिल ग़ार कहकर सिद्दीक के मेराज का जिक्र किया। एक ने खुदा को देखा तो मेराज हुआ और एक को नबी ने देखा तो मेराज हुआ। मेराज मुसलमानों की मता है, मुसलमानों की अजमत है। और आप हैरान होंगे कि जो मेराज नबी को हुआ वो भी रात को हुआ और जो मेराज सिद्दीक को हुआ वो भी रात को हुआ, और जो मेराज नबी को हुआ वो पहले हुआ, जो मेराज सिद्दीक को हुआ वो बाद में हुआ। क्यों? इसलिए कि मेराज जो नबी को हुआ उस मेराज में एक साथी था। जो मेराज हिजरत में हुआ उसमें भी एक साथी था। पहले मेराज नबी को हुआ, फिर मेराज सिद्दीक को हुआ, ताकि लोग इस रफीक को भी पहचाने और बाद में उस रफीक को भी पहचाने, पहले इसकी रफाकत को भी देखें फिर उसकी रफाकत को भी देखें, पहले उसकी वफा को भी देखें और फिर इसकी वफा को भी देखें, और ये भी देखें कि यारी दो किस्म पर होती है, एक यारी मोड़ तक होती है, एक तोड़ तक होती है। जिसको मेराज 27वीं रजब को हुआ उसके रफीक को देखो, और जिसको मेराज हिजरत की शब हुआ उसको देखो कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज होने लगा तो रफीक वो है जो कायनात के तमाम नूरियों का सरदार है, और जब मेराज सिद्दीक को हुआ
تو وہ خود نبیوں کے بعد انسانوں کا سردار ہے. لیکن ان دونوں کی رفاقت کو دیکھیں کہ ایک کو رفیق بن کر معراج ہوا, ایک کو رفیق بن کر معراج ہوا اور ایک کو رفیق بنا کر معراج کرایا گیا. ان دونوں کے فرق کو دیکھو کہ جب میرے نبی کو معراج ہوا تو جس نے اس رات نبی کے ساتھ جانا تھا اس کا مرتبہ کتنا ہے, اور جس جب ہجرت کی رات نبی نے جانا تھا تو جو اس رات ساتھی تھا اس کا مرتبہ کتنا تھا. اگر ان دونوں رفقا کے مرتبے کا پتہ چل جائے تو معراج کا پتہ چل جائے گا کہ جس نے نبی کے ساتھ جانا تھا اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ نبی کو جگانے آیا, اور جس نے ہجرت کی رات جانا تھا اس کو نبی جگانے آیا. اور جس نے معراج کی شب محمد مصطفیٰ کے ساتھ جانا تھا, جب اس نے دیکھا کہ معراج کے لیے نبی کو سواری کی ضرورت ہے تو وہ براق لینے چلا گیا اور براق لایا. لیکن جب ہجرت کی شب صدیق نے دیکھا کہ سواری کی ضرورت پڑی, وہ براق لینے نہیں گیا, وہ خود سواری بنا اور دنیا کو اس نے بتایا کہ جس پہ نبی سوار ہو وہ سواری کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتی. وہ سواری حلیمہ صابیہ کی ہو تو سب سواریوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے, وہ سواری صدیق کی ہو تو ساری امت کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے. معراج نبی کو بھی ہوا, معراج صدیق کو بھی ہوا, اور معراج پوری امت کو ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, مومن کا معراج نماز ہے. مومن کا معراج تم نماز پڑھتے ہو معراج کرتے ہو, معراج ہوتا ہے. ایک اور بات کہتا ہوں معراج کے حوالے سے کہ قرآن میں اللہ نے ہمارے رسول کو فرمایا انا ارسلنا کا شاہدہ, اے پیغمبر تو گواہ, اے پیغمبر تو گواہ. جس کو معراج کرایا جا رہا ہے اس کو گواہ بنایا جا رہا ہے. اور جب صدیق کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا والذین معہ, صدیق ہر وقت نبی کے ساتھ ہے, یعنی گواہ وہ ہوتا ہے جو ساتھ ہوتا ہے. تو صدیق کو بھی ساتھ رکھا گیا. میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. قرآن نے کہا انا ارسلنا کا شاہدہ, اے پیغمبر تو گواہ ہے. کس چیز کا گواہ ہے یہ نہیں بتایا, اے پیغمبر تو گواہ ہے. باقی پیغمبروں سے کہا کونو شہداء, تم گواہ ہو جاؤ. میں اور آپ نماز میں کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسول, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. کلمہ پڑھتے تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں. تو آپ بھی گواہ ہیں, میں بھی گواہ ہوں, نبی بھی گواہ ہے, ہمارا رسول بھی گواہ ہے. تو آپ کیسے گواہ ہیں, نبی کیسے گواہ ہیں, اور میرا نبی کیسے گواہ ہے, کملی والا کیسے گواہ ہے, اور صدیق کیسے گواہ ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات سمجھیں. گواہی دو قسم پہ ہوتی ہے, ایک گواہ ہوتا ہے موقع کا, ایک گواہ ہوتا ہے نشانیوں کا. خدا نہ خواستہ یہاں ملتان میں لڑائی ہو جائے تو لڑائی میں ایک گواہ ہوگا عینی گواہ, موقع کا گواہ، ایک ہوگا نشانیوں کا گواہ. ڈاکٹر صاحب کہیں گے میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے لاش کا، میں بھی گواہ. تھانے دار کہے گا میں نے ایف آئی آر درج کی ہے، میں بھی گواہ. لیکن ایک آدمی کہے گا میں نے بھی مار کر فلاں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، وہ بھی گواہ. ایک آدمی کہے گا میرے سامنے قتل کیا گیا، وہ بھی گواہ. اب دیکھو گواہ دو قسم پر ہے، ایک نشانیوں کا گواہ، ایک موقع کا گواہ. ایک نشانی کا گواہ، موقع کا نہیں، نشانی دیکھ کر گواہی. ایک نے موقع کی گواہی دی، میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، گواہ کے لیے ضروری ہے کہ موقع پر ہو. میں نے محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا لیکن میں گواہی دے رہا ہوں، میری گواہی کا کیا اعتبار ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ کس چیز کی گواہی؟ میں نے تو نبی کو نہیں دیکھا. نہیں سمجھے میری بات؟ کہاں سمجھے آپ؟ کہتے ہیں سمجھ گئے، تھوڑی سی توجہ کریں. میں کہتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں جی گواہ کے لیے ضروری ہے کہ موقع پر ہو. آپ نے تو موقع دیکھا ہے، آپ نے کملی والے کو دیکھا ہے، آپ نے خدا کو دیکھا ہے، کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ کیسے گواہی دیں گے؟ توجہ کریں، گواہی دو قسم پر ہے، ایک موقع کی گواہی، ایک نشانیوں کی گواہی. میری اور ابو بکر کی گواہی میں یہی فرق ہے کہ میری گواہی نشانیوں کی ہے، صدیق کی گواہی موقع کی. یہ وہ فرق جو باقی نبیوں میں اور محمد مصطفیٰ میں فرق ہے. باقی نبیوں نے خدا کی گواہی دی کہ خدا ایک ہے نشانیاں دیکھ کر، لیکن محمد مصطفیٰ نے موقع کی گواہی دی. اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں، ذرا توجہ کریں. معراج سب کو ہوا، کسی نے نشانیاں دیکھ کر معراج کیا، کسی نے موقع پر جا کر معراج کیا. توجہ کیجئے، قرآن کہتا ہے انا ارسلنا کا شاہدن، اے پیغمبر تو گواہ ہے. کس چیز کا گواہ؟ مالک میں ہوں، گواہ تو ہے. خالق میں ہوں، گواہ تو ہے. رازق میں ہوں، گواہ تو ہے. مشکل کشا میں ہوں، گواہ تو ہے. بگڑی بنانے والا میں ہوں، گواہ تو ہے. ساری کائنات کو میں نے بنایا، گواہ تو ہے. عظمت میرے ہاتھ میں، گواہ تو ہے. بزرگی میری ہے، گواہ تو ہے. عظمت میری ہے، گواہ تو ہے. ذرے ذرے میرے ہاتھ میں ہیں، گواہ تو ہے. اے اللہ تو بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے میں گواہ ہوں. گواہ تو باقی بھی پیغمبر ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ باقی نبی نبی گواہ ہیں، تو بھی گواہ ہے. ان کی گواہی اور تیری گواہی میں بڑا فرق ہے. انہوں نے بھی گواہی دی کہ خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، عظیم ایک ہے، قادر ایک ہے، رازق ایک ہے، مقتدر ایک ہے. انہوں نے بھی گواہی دی، تو نے بھی گواہی دی، لیکن ان کی گواہی، نشانیوں کی گواہی، تیری گواہی، موقع کی گواہی کیسے گواہی ہے؟ توجہ کر کہ آدم نے گواہی دی جنت سے نکل کر، نوح نے گواہی دی طوفان کی موجوں میں آ کر، زکریہ نے گواہی دی آرے کے نیچے گر کر، یونس نے گواہی دی مچھلی کے پیٹ میں آ کر، یونس نے گواہی دی مچھلی کے پیٹ میں آ کر، ابراہیم نے گواہی دی آگ میں گر کر، اسماعیل نے گواہی دی چھری کے نیچے آ کر، اور اسی طرح شعیب نے گواہی دی شعیب نے گواہی دی تکلیفیں اٹھا کر، ایوب نے گواہی دی کیڑوں سے جسم اٹوا کر، عیسیٰ نے گواہی دی جیل میں جا کر، یوسف نے گواہی دی کنویں میں گر کر، یعقوب نے گواہی دی 40 سال رو کر، اور تو نے گواہی دی عرش پہ آ کر. میرا نبی موقع کا گواہ ہے، میرا نبی موقع کا گواہ ہے. اور جو میرا امام صدیق ہے وہ بھی موقع کا گواہ ہے. میرا محمد خدا کا گواہ، میرا صدیق مصطفیٰ کا گواہ. تو دونوں گواہوں کو نکال سے، نہ میرا آج رہتا ہے، نہ قرآن رہتا ہے، نہ حدیث. معراج ہوا ہے میرے نبی کو، معراج ہوا ہے میرے صدیق کو. تو کیسے انکار کرے گا معراج کا؟ میرے نبی کو معراج ہوا، میرے صدیق کو معراج ہوا.
نبی کا معراج بھی رات کو ہے، صدیق کا معراج بھی رات کو ہے. نبی کی زندگی میں راتیں دو بڑی عجیب ہیں، بڑی کٹھن ہیں، بڑی طویل ہیں، بڑی سنگلاخ ہیں، بڑی صبر آزما ہیں، بڑی پرساب ہیں، بڑے ابتلا میں ہیں. دو راتیں، کتنی راتیں؟
دو.
ان دونوں راتوں میں ایک رات میں سفر عرش کا ہے، ایک رات میں سفر فرش کا ہے، ایک رات میں سفر مدینے کا ہے، ایک رات میں سفر آسمانوں کا ہے. میرا مخالف کہتا ہے کہ جو سفر ہجرت کا ہے اس میں صدیق کی بات کرتا ہے کہ وہ نبی کے ساتھ تھا، بستر تو علی کے پاس تھا. میں نے کہا بستر کی بات مانتا ہوں، بستر علی کے پاس تھا، اثاثہ علی کے پاس تھا، سامان علی کے پاس تھا، ستو کا توڑا علی کے پاس تھا، سونے کا دیور علی کے پاس تھا، سرانا علی کے پاس تھا، چادر علی کے پاس تھی، بچھونا علی کے پاس تھا، لیکن جس کا وہ بستر تھا وہ کس کے پاس تھا؟ جس کا وہ اثاثہ تھا وہ کس کے پاس، جس کا وہ سامان تھا وہ کس کے پاس تھا؟ بتا تو صحیح، وہ کس کے قبضے میں تھا، وہ کس کے کنٹرول میں تھا؟ ملتان کے لوگوں، یہ تم نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے سپرد کر دی، سنا ہے آپ نے؟ میں کہتا ہوں اس میں کیا اشکال ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ وہ امانتیں کون سی تھیں؟ کسی نے آپ کو بتایا کہ وہ کون سی امانتیں تھیں؟ ستو کا توڑا تھا، جو کی بوری تھی، چاندی کے برتن تھے، سونے کا زیور تھا، علی نے سرہانے رکھا، علی سو گئے. لیکن یہ بھی تو دیکھو، ایک سو گیا ایک نہیں سویا، ایک سو گیا ایک نہیں سویا، سونے والا کیوں سویا، جاگنے والا کیوں جاگا؟ یہ پتا چل جائے تو بڑے مسئلے حل ہوں کہ سونے والا کیوں سویا اور جاگنے والا کیوں جاگا، اسی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں حضور نے فرمایا علی بستر پہ سو جاؤ، علی سو گئے. لیکن ایک بات تو شیر خدا کے ذہن میں آنی چاہیے تھی کہ میرا پیغمبر تنہا ہے، تلواریں چمک رہی ہیں، میرے پیغمبر نے تنہا تلواروں کے نیچے سے گزرنا ہے، چلو میں بعد میں سو جاؤں گا، اپنے نبی کو وہاں چھوڑ آؤں جہاں نبی نے جانا ہے، یہ تنہا تو نہ جائے، یہ اس بات آنی چاہیے تھی یا نہیں؟ لیکن یہ نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کوئی تو یہ عقدا حل کرتا کہ علی المرتضیٰ کے قلب و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے تھی کہ جناب ساری کائنات کا پیغمبر تنہا چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے سے کیسے گزرے گا، تنہا کیسے گزرے گا؟ علی المرتضیٰ کو یہ چاہیے تھا. میں بھی کہتا ہوں اگر مجھے قدرت ہوتی تو میں ضرور کہتا، مجھے طاقت ہوتی میں دست سوال دراز کرتا اور میں کہتا اے صاحب ذوالفقار، ذوالفقار تو تیرے ہاتھ میں ہے اور ادھر تلواریں چمک رہی ہیں اور تو پیغمبر کو چھوڑ کر سویا ہوا. لیکن یہ عقدا اس وقت حل ہو جاتا ہے جب حقائق سامنے آتے کہ ہجرت کی اس رات میں اللہ کے رسول نے فرمایا علی تم سو جاؤ، علی سو گئے. یہ نہیں کہا کہ میں ساتھ چلتا ہوں، کیوں؟ حکم خدا کا یہی تھا کہ آج علی نے سونا ہے، آج اس نے جاگنا ہے. اور پیغمبر کے ساتھ علی نے نہیں جانا، کیوں؟ کہ اگر آج ہجرت کی رات علی نبی کے ساتھ جاتے تو آج پاکستان کا ملنگ یہ اعتراض ضرور کرتا کہ ہجرت کی رات تلواروں سے تو نبی کو علی نے بچایا تھا. نہیں سمجھے میری بات؟ ہجرت کی رات تلواروں سے تو علی نے نبی کو بچایا تھا، خدا کو اس اعتراض کا پتا تھا، اس لیے جو صاحب ذوالفقار تھا اسے بھی سلا دیا اور اپنے نبی کو تنہا چھوڑ کر بتایا
کہ مشکل کشا یا بچانے والا وہ خدا ہے جو علی کو بستر پہ بچاتا ہے, نبی کو تلواروں کے نیچے سے بچاتا ہے. اور دیکھیں علی سو گئے تو یہ تو دل میں خیال آنا چاہیے تھا کہ پیغمبر تنہا چلے گئے, کیسے پہنچے ہوں گے, کہاں پہنچے ہوں گے, کس کے دروازے پہ گئے ہوں گے. علی کو اعتماد تھا کہ جہاں گئے ہیں وہ قابل اعتماد ہے, اس لیے فکر کوئی نہیں تھا. اس لیے فکر
کوئی نہیں تھا.
آج اگر کافر یہ کہتا ہے کہ ابو بکر قابل اعتماد نہیں, تو اسی کافر سے پوچھتا ہوں کہ ابو بکر قابل اعتماد نہیں تو علی سویا کیوں؟ یہ تو بتا دو کہ ناقابل اعتماد آدمی کے پاس محمد مصطفیٰ جائیں اور علی سو جائے, دو باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی. یا اعتماد ابو بکر پہ کرنا ہوگا یا علی المرتضیٰ کو نیند سے بیدار کرنا ہوگا. یہ تو بتاؤ, یہ تو نہیں ہوگا کہ علی المرتضیٰ سو جائیں اور نبی وہاں پہنچے العیاذ باللہ جہاں اعتماد نہ ہو. علی سو گئے, کہو علی
سو گئے.
کیسے سو گئے؟ کہ جو امانتیں علی کے سرانے پڑی تھی ان امانتوں کا کوئی فکر نہیں تھا. میں یہاں ملتان میں مولانا سلطان محمود سیاہ سے کہتا ہوں, یہ ایک لاکھ روپے کی رقم ہے, اس کو اپنے گھر میں سنبھال کر رکھو, میں پرسوں کو تم سے لے لوں گا. ایک لاکھ کی اتنی بڑی رقم, وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو اتنی بڑی امانت ہے میں نے کبھی گھر میں نہیں رکھی. میں کہوں گا نہیں, تمہیں گھر میں رکھنی ہوگی. وہ اتنی بڑی رقم گھر لے جائیں گے, پیٹی کا تالا کھول کر اس میں رکھیں گے, اوپر برتن رکھیں گے, پھر تالا لگائیں گے, پھر کمرہ بند کریں گے, پھر بھی نہ ان کو نیند آئے گی نہ بیوی کو نیند آئے گی. کیوں؟ کہ امانت اتنی مہنگی ہے کہ پہلے وہ امانت اتنی مہنگی کبھی ان کے ہاں نہیں آئی. اس لیے نیند کیسے آئے؟ نیند نہیں آئی. تو اب دیکھیے, امانت مہنگی ہو نیند نہیں آتی, امانت بے وزن ہو آدمی سو جاتا ہے. علی سے پوچھا تم سوئے کیوں, صدیق سے پوچھا تم جاگے کیوں, علی نے کہا اس لیے سویا کہ جو امانتیں میرے پاس تھیں ان کی کوئی قیمت نہیں تھی. صدیق سے پوچھا تو کیوں جاگا, فرمایا جو امانت میری گود میں تھی وہ عرش سے بھی مہنگی تھی. امانت مہنگی تھی, صدیق نہیں سویا. اور مجھے کہنے دے, ایک نے ایک بستر پہ سوتا رہا, ایک پتھروں پہ چڑھتا رہا, ایک بستر پہ سوتا رہا, ایک کانٹوں پہ چلتا رہا, ایک بستر پہ سوتا رہا, ایک پہاڑ پہ چڑھتا رہا, ایک بستر پہ سوتا رہا, ایک غار میں اترتا رہا, ایک بستر پہ سوتا رہا, ایک محمد کو گود میں لے کر بیٹھا رہا, ایک بستر پہ سوتا رہا اور ایک نبوت کے مزے ڈھونڈتا رہا. اس فرق کو دیکھو. اب مجھے بتاؤ کہ معراج کس کو ہوا؟ تم کہتے ہو علی بستر لے گئے, میں کہتا ہوں علی بستر لے گئے, صدیق بستر والا لے گئے. علی بستر لے گئے, صدیق خود محمد کا بستر بن گیا. علی بستر لے گئے, دیکھیے پیغمبر کا سر ہے, صدیق کی گود ہے. ابن حجر نے لکھا کہ صدیق کی گود میں جب نبوت کا سر آیا ایسے محسوس ہوا جیسے رحل کے اوپر قرآن پڑا ہوا. صدیق کی گود ہے, سر محمد مصطفیٰ کا ہے. اب پیغمبر آرام کر رہے ہیں, کالے نے ڈنگ لگایا ہے. کالے کی عادت شروع سے ہے کہ وہ ابو بکر کو ڈنگ لگائے, لیکن جب سے اس نے ڈنگ لگانا شروع کیا اسی وقت سے مرہم پٹی کرنے والا بھی ساتھ رہا. کالے نے ڈنگ لگایا تھا غار میں, کالے نے غار میں ڈنگ لگایا تھا, وہاں بھی طبیب ساتھ تھا. کالا مزار میں ڈنگ لگائے گا وہاں بھی طبیب ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ طبیب ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں, پیغمبر علیہ السلام کو لے کر جب صدیق گھر سے چلے تھے تو صدیق نے فرمایا تھا کہ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں, تو حضور نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ کندھے پر سوار ہو گئے. چشمے فلک نے دیکھا, ستاروں کی انجمن نے دیکھا, ماہتاب نے دیکھا, محفل کہکشاں نے دیکھا, آسمانوں نے دیکھا, فرشتوں نے دیکھا کہ کندھا صدیق کا ہے, توش صدیق کا ہے, وجود محمد مصطفیٰ کا ہے. لیکن اس ہجرت کی رات میں کیا ہو رہا ہے کہ یہی پیغمبر, یہی محمد مصطفیٰ جب فتح مکہ کا دن آیا تو علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اے محمد آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں, تو یہی محمد کہتے ہیں کہ تو مجھے میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, میں محمد ہوں, میں نبی ہوں, علی تو نبی کا کیسے بوجھ اٹھائے گا, مجھے بتاؤ. فتح مکہ میں حضور نبی تھے, آج بھی تو نبی تھے. فتح مکہ میں پیغمبر نے فرمایا علی میں نبی ہوں, تو نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیکن ہجرت کی رات جب صدیق نے کہا کہ میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ, صدیق کے کندھے پہ نبی کیوں سوار ہوا یہ تو بتاؤ. ایک نبی کا بوجھ 40 بہشتی مردوں کے برابر ہوتا ہے, ایک بہشتی مرد کا بوجھ 1000 مردوں کے برابر ہوتا ہے. صدیق کے دوش پر 40,000 انسانوں کا بوجھ ہے. اے صدیق تو بتا تو صحیح, 40,000 انسانوں کا بوجھ اٹھا کر
مل کر اس لمحے پہ قربان کی جاتا.
دیکھیے دنیا کہتی ہے, آپ نے سنا ہے کہ جو نبی کے چہرے کو دیکھے, جو نبی کے چہرے کو دیکھے وہ صحابی ہے, جو نبی کو دیکھے وہ
صحابی ہے.
اور کبھی یہ بھی دیکھا کہ جس کو نبی دیکھے, جو نبی کو دیکھے وہ صحابی ہے, اور جس کو نبی دیکھے اور محبت کی نظر سے دیکھے.
اور جب صدیق نے فرمایا یہ غار کے اوپر پاؤں نظر آ رہے, دشمن سر پہ آ پہنچا, تو کملی والے نے جواب میں بڑی عجیب بات فرمائی, قرآن نے اس کا ذکر کیا. کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا, لا تحزن, تحزن کہا, لا تخف نہیں کہا. علماء بیٹھے ہیں, اس فرق کو سمجھو کہ ایک ہے حزن, ایک ہے خوف. خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے, حزن دوسرے کی ذات کا ہوتا ہے. نہیں فرق سمجھے. موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت موسیٰ علیہ السلام سانپ کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے تو قرآن نے کہا لا تخف, خوف نہ کر. کیوں؟ کہ وہ خوف ان کی ذات سے وابستہ تھا. اور جب صدیق نے کہا کہ دشمن سر پہ آ گئے تو فرمایا قرآن نے لا تحزن, غم نہ کر. یعنی غم اکیلے کا نہیں ہوتا, غم دوسرے کا ہوتا ہے, خوف اکیلے کا ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو حزن نبی کا تھا, نبی کا حزن تھا, نبی کا غم تھا صدیق کو, اس لیے کہا تھا کہ دشمن سر پہ آ. اور اس وقت قرآن نے کہا ان مائی ربی سیادین, کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. دشمن نے کہا تھا, اپنوں نے کہا تھا آگے دریا کی موجیں ہیں, پیچھے فوجیں ہیں, کیا ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا ان مائی ربی سیادین, کہ میرا خدا مجھے راستہ صحیح دکھائے گا. میرا خدا کہا. لیکن جب صدیق کی باری آئی تو قرآن نے یہ نہیں کہا میرا خدا, بلکہ قرآن نے نبی نے فرمایا ان اللہ معنا, ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ نے خدا کو صرف اپنے ساتھ ملایا, لیکن محمد نے خدا کو صدیق کے ساتھ بھی ملایا.
نعرہ تکبیر, خاتم المعصومین, سیدہ صدیق اکبر, مقام سیدہ صدیق اکبر, خلیفہ خلافہ سیدہ صدیق اکبر.
میرے بھائیوں, بے تکلفی, یہ بے تکلفی ہے. جس کو معراج ہوتا ہے, جس کا معراج ہوتا ہے, اس کے لیے تکلف باقی نہیں رہتا. آنا جانا عام ہوتا ہے, تکلف ختم ہو جاتا ہے. گھر کی بات ہوتی, جس کو کہتے ہیں نا گھر کی بات ہو گئی. حضور علیہ السلام آسمانوں پہ گئے, جبریل نے دیکھا, جبریل نے راستے میں نبی کو چھوڑ دیا اور کیا کہا؟ اگر وہ یکسر برتر پرم فروغ تجلّہ بسوزت پرم, ایک پر بھی اوپر اڑتا ہوں اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا دیتی. نبی اکیلے گئے. علماء کہتے ہیں کہ اس وقت صدیق نبی کے ساتھ ہوتا, اس کے پر نہیں جسم بھی جل جاتا, نبی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا. یاری دو قسم پہ ہے, یاری مور تک اور یاری توڑ تک.
جبریل کی یاری موڑ تک تھی، فرمایا نبی کو اکیلے چلے جاؤ، لیکن ابو بکر کو دیکھو کہ وہ ابو بکر جو فاران کی چوٹی سے محمد کے ساتھ چلا تھا، جو ابو جبل ابو قبیس سے نبی کے ساتھ چلا تھا، جو کعبے کی گلیوں میں نبی کے ساتھ چلا تھا، جو غار میں نبی کے ساتھ چلا تھا، جو پیغمبر جو صدیق مکے میں نبی کے ساتھ تھا، قبا میں نبی کے ساتھ تھا، ام بابت کے خیمے میں نبی کے ساتھ تھا، سراقہ بن جاسم کے پیچھے لگنے میں اور جاسوسی کے موقع پہ نبی کے ساتھ تھا، قبا میں پہنچے تو نبی کے ساتھ تھا، ابو ایوب انصاری کی جھونپڑی میں نبی کے ساتھ تھا، جو صدیق مدینہ کی گلیوں میں نبی کے ساتھ تھا، خیبر کی پہاڑوں پہ نبی کے ساتھ تھا، احد کی وادیوں میں نبی کے ساتھ تھا، بدر کی کھائیوں میں نبی کے ساتھ تھا، خندق کی کھائیوں میں نبی کے ساتھ تھا، ستائی جنگوں میں نبی کے ساتھ تھا، رشتوں میں ساتھ تھا، مسکرانے میں ساتھ تھا، رونے میں ساتھ تھا، اٹھنے میں ساتھ تھا، عبادت میں ساتھ تھا، معیشت میں ساتھ تھا، رشتے لینے میں ساتھ تھا، 1400 سال ہو گئے آج بھی محمد کے ساتھ ہے. اس فرق کو دیکھو، توجہ کیجئے، میں بات لمبی نہیں کرتا. حضور معراج پہ گئے، پیغمبر آسمانوں پہ گئے، 50 نمازیں ملی. کتنی نمازیں ملی؟ لوگوں نے کہا، لوگوں نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری امت نے 3 نہیں پڑھی، تم 5 لے آئے ہو. موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میری امت نے 3 نہیں، تم 50 لے آئے. حضور واپس گئے، حضور نے کتنی نمازیں باقی رہی؟ 45. باقی کتنی بچی؟ 45. فرمایا یہ زیادہ ہے. حضور پھر گئے، فرمایا پھر زیادہ ہے. پھر گئے، اب مجھے بتاؤ رہ گئی 5. خانے وال میں مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، کئی سالوں کی بات ہے، جب پہنچے نا جی 5، آخر میں 5 رہ گئی. ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ پلا کرے موسیٰ علیہ السلام کا، ایک گیڑا ہور لوا دیں گھر بڑے. ایک گیڑے کی گل، میرے بھائیوں توجہ کی، کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی. یہ بھی دیکھو بھئی اللہ تعالیٰ جو 50 دے رہا وہ تو عالم الغیب ہے، اسے تو پتا ہے کہ رہ 5 جائیں گی. جب یہ پتا ہے خدا کو کہ 5 رہ جائیں گی، پھر 50 کیوں دی؟ یہ تو سوچو، خدا کو پتا ہے کہ رہ 50 کیوں دی؟ ایک آدمی کہنے لگا اس لیے تاکہ دے ثواب 50 کا اور پڑھے 5. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر خدا پہلے سے 5 دیتا اور ثواب 50 کی بجائے 500 کا دیتا، اس کو کوئی روک سکتا تھا؟ یہ کیا ہوا؟ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ جس کو معراج ہوتا ہے، جو معراج پہ جاتا ہے اس کو، اور جن کو معراج اس نوعیت کا نہیں ہوتا اس میں فرق ہوتا ہے. یا یوں کہیے جو عینی گواہ ہوتا ہے اور جو نشانیوں کا گواہ ہوتا ہے ان میں فرق ہوتا ہے. جو عینی گواہ ہے اور جو نشانیوں کا گواہ اس میں فرق ہے. جو نشانیوں کے گواہ ہیں 1,24,000 انبیاء، وہ تو جا نہیں سکتے، اور جو موقع کا گواہ ہے اور عینی گواہ ہے اس کو پورا احاطہ کرنا ہوتا ہے، تو ایک ہی مرتبہ جانے سے تفصیلات کا پتہ نہیں چلتا ہے، ایک ہی مرتبہ جانے سے. تو اللہ نے دنیا کو بتایا کہ جو موقع کا گواہ ہے، عینی گواہ ہے، جس در پہ کوئی آ نہیں سکتا اس جگہ پہ، یہ محمد تیرا حبیب ہے. کبھی آتا ہے، کبھی جاتا ہے، آتا ہے کبھی جاتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں. یہ موقع کا گواہ ہے. کون ہے؟ اور موقع کا گواہ صدیق اکبر بھی، صدیق پیغمبر کے موقع کا گواہ ہے. بھئی باقی صحابی بھی گواہ ہے، باقی صحابی گواہ ہے، 1,44,000 صحابی پیغمبر کے گواہ ہے، اٹھنے بیٹھنے کے گواہ ہے، رونے اور ہنسنے کے گواہ ہے، رشتوں کے گواہ ہیں، لیکن ان میں اور ان میں فرق ہے. حضور نے فرمایا نماز پڑھو، انہوں نے نماز پڑھی. حضور نے فرمایا تو روزہ رکھو، انہوں نے روزہ رکھا. حضور نے فرمایا حج کرو، انہوں نے حج کیا. لیکن یہ عینی گواہ ایسا عظیم ہے کہ اس کو ایک مقام ناز حاصل ہے، ایک مقام نیاز حاصل ہے، اس کو وہ مرتبہ حاصل ہے جو یہ کوشش کر کے حاصل نہیں کر سکتے.
اللہ نے حضور کو عمر دی 63 سال، اس کو بھی عمر دی 63 سال. حضور کی وفات ہوئی سوار کے دن، اس کی وفات بھی ہوئی سوار کے دن. حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا. حضور کے پہلے سر میں درد ہوا، صدیق کے بھی پہلے سر میں درد ہوا.
حضور کو وفات سے دو سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی دو سال پہلے زہر دیا گیا، حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا، حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا، حضور کے زہر نے اثر دو سال کے بعد کیا، صدیق کے زہر نے بھی اثر دو سال کے بعد کیا، اور توجہ کیجیے، حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، صدیق کے ساتھ بھی کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، جو حضور کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، جو صدیق کے ساتھ شریک تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ معراج میرے نبی کو بھی ہوا، معراج صدیق کو بھی ہوا، توجہ کیجیے، میرے پیغمبر کو دیکھو، اس نبی صدیق کے معراج کو دیکھو کہ کتنا اونچا مرتبہ پایا ہے، کہ حضور علیہ السلام کے دو داماد اشرف بشرم ہیں، صدیق کے بھی دو داماد اشرف بشرم ہیں، حضور علیہ السلام کے نام سے حضرت حسین کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا، حضور کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، اور تو اور حضور نے وفات کے وقت مسواک مانگی، صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی، حضور کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا۔ معراج نبی کو بھی ہوا، معراج صدیق کو بھی ہوا، معراج نبی کو بھی ہوا، معراج
صدیق کو بھی،
وہ معراج بھی بے مثال ہے، یہ معراج بھی بے مثال ہے، اس معراج کو تو دیکھو، یہ معراج کتنا عجیب ہے، یہ لازوال ہے، یہ لاجواب ہے، یہ بے مثل ہے، یہ بے مثال ہے، اس کو دیکھو کہ حضور علیہ السلام نے وفات کے وقت فرمایا اللہم فی رفیق کے علاوہ، صدیق نے بھی فرمایا اللہم فی رفیق کے علاوہ، حضور کے آخری الفاظ ہیں السلام السلام، صدیق کے بھی آخری الفاظ ہیں السلام السلام، وفات کے بعد جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا، جو چادر حضور کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی، جس حجرے میں حضور کی قبر بنی اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی، اور قیامت کی صبح کو جس دن نبی اٹھیں گے اسی دن صدیق اٹھیں گے، جس طرف نبی جائیں گے اسی طرف صدیق جائیں گے، نبی مقام محمود پہ ہوں گے صدیق بھی مقام محمود پہ ہوں گے، نبی حوض کوثر پہ ہوں گے صدیق بھی حوض کوثر پہ ہوں گے، پھر مجھے کہہ دیں گے جب دونوں کی موت ایک وقت میں، شہر ایک وقت میں، جنازہ ایک وقت میں، تاریخ ایک وقت میں، عمر ایک وقت میں، رشتے ایک وقت میں، تو پھر مجھے کہہ دیں گے معراج محمد کو بھی ہوا، معراج صدیق کو بھی ہوا، محمد خدا کا گواہ، صدیق مصطفیٰ کا گواہ۔ میرے بھائیوں کوئی بات سمجھ میں آئی ہے آپ پلے کہیے کوئی کہ میں آواز روڑے مار جا رہی ہے، ہو گئی پلے توجہ کر، آج پاکستان میں ایک طبقہ جس کو شیعہ ہے اس کے بارے میں سپاہ صحابہ کا موقف ساری دنیا کے سامنے آ چکا ہے، مولانا احمد نواز جھنگوی شہید ہوئے رحمت اللہ، تو موجودہ حکمرانوں نے کہا تھا کہ یہ تشدد کا راستہ ہے، یہ زیادتی کا راستہ ہے، لیکن سپاہ صحابہ کا موقف سچا تھا، دو قائد شہید ہو چکے، 50 کارکن شہید ہو چکے تھے، اور یہ خون اپنا راستہ بنا رہا تھا، اس خون نے اپنا راستہ بنایا، اس خون نے اپنا راستہ بنایا ہے یا نہیں، یہ خون ہے راستہ بناتا جا رہا، ہم نے کہا کہ شیعہ نے صحابہ کو کافر کہا، شیعہ نے ابو بکر کو نعوذ باللہ شیطان لکھا، فاروق اعظم کو کافر لکھا، ہمیں حکمرانوں نے کہا تم تشدد کرتے ہو، تم زیادتی کرتے ہو، مجھے ڈپٹی کمشنروں نے کہا، کمشنروں نے کہا، ڈی آئی جیز نے کہا، مجھے سیکٹریوں نے کہا، پاکستان کے بڑے بڑے حکمرانوں نے کہا، پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ نے کہا کہ فاروقی صاحب شیعہ کے بارے میں تم تشدد کرتے ہو، تم زیادتی کرتے ہو، یہ کافر کافر کا نعرہ مت لگاؤ، میں نے کہا تم ٹھنڈے دل سے میری باتوں پہ غور کرو، ہم کوئی پاگل نہیں ہو گئے، اگر یہ موقف ذاتی امراض پہ مبنی ہوتا، جب شہید حق نواز کے بچے یتیم ہوئے یہ راستہ چھوڑ دیتے، اشار القاسمی شہید ہوا یہ راستہ ہم چھوڑ دیتے، لیکن یہ پیغمبر کی عزت کا سوال ہے، یہ پیغمبر کے خاندان کا سوال ہے، یہ صحابہ کی ناموس کا سوال ہے، حکمرانوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہماری بات نہیں سنی، میرے کارکنوں پر مقدمات درج کرائے، میرے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، میرے کارکنوں پر تشدد کی انتہا کر دی گئی، محرم آیا کارکن پکڑ لیے گئے، محرم آیا کارکنوں کو جیل کی سراخوں میں بند کر دیا گیا، لوگوں نے کہا یہ امن خراب کرتے ہیں، لوگوں نے کہا یہ تشدد کرتے ہیں، لیکن 28 ستمبر سال، حضور کی وفات ہوئی سوار کے دن، اس کی وفات بھی ہوئی سوار کے دن، حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، حضور کے پہلے سر میں درد ہوا، صدیق کے بھی پہلے سر میں درد ہوا، حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی 2 سال پہلے زہر دیا گیا، حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا، حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا، حضور کے زہر نے اثر 2 سال کے بعد کیا، صدیق کے زہر نے بھی اثر 2 سال کے بعد کیا، اور توجہ کیجیے، حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، صدیق کے ساتھ بھی کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، جو حضور کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، جو صدیق کے ساتھ شریک تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ یہ معراج میرے نبی کو بھی ہوا، معراج صدیق کو بھی ہوا، توجہ کیجئے، میرے پیغمبر کو دیکھو، اس نبی صدیق کے معراج کو دیکھو کہ کتنا اونچا مرتبہ پایا ہے، کہ حضور علیہ السلام کے 2 داماد عشرہ مبشرہ میں ہیں، صدیق کے بھی 2 داماد عشرہ مبشرہ میں ہیں، حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا، حضور کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، اور تو اور حضور نے وفات کے وقت مسواک مانگی، صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی، حضور کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا۔ معراج نبی کو بھی ہوا، معراج صدیق کو بھی ہوا، معراج نبی کو بھی ہوا، معراج صدیق کو بھی، وہ معراج بھی بے مثال ہے، یہ معراج بھی بے مثال ہے، اس معراج کو تو دیکھو، یہ معراج کتنا عجیب ہے، یہ لازوال ہے، یہ لاجواب ہے، یہ بے مثل ہے، یہ بے مثال ہے، اس کو دیکھو کہ حضور علیہ السلام نے وفات کے وقت فرمایا اللہم فی رفیق العلیٰ، صدیق نے بھی فرمایا اللہم فی رفیق العلیٰ، حضور کے آخری الفاظ ہیں السلام السلام، صدیق کے بھی آخری الفاظ ہیں السلام السلام، وفات کے بعد جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا، جو چادر حضور کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی، جس حجرے میں حضور کی قبر بنی اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی، اور قیامت کی صبح کو جس دن نبی اٹھیں گے اسی دن صدیق اٹھیں گے، جس طرف نبی جائیں گے اسی طرف صدیق جائیں گے، نبی مقام محمود پہ ہوں گے صدیق بھی مقام محمود پہ ہوں گے، نبی حوض کوثر پہ ہوں گے صدیق بھی حوض کوثر پہ ہوں گے، پھر مجھے کہہ لیجیے جب دونوں کی موت ایک وقت میں، شہر ایک وقت میں، جنازہ ایک وقت میں، تاریخ ایک وقت میں، عمر ایک وقت میں، رشتے ایک وقت میں، تو پھر مجھے کہنے دے معراج محمد کو بھی ہوا، معراج صدیق کو بھی ہوا، محمد خدا کا گواہ، صدیق مصطفیٰ کا گواہ۔ میرے بھائیوں کوئی بات سمجھ میں آئی ہے آپ؟ پلے پہیے کوئی کہ میں آواز روڑے ماری جا رہی ہے، ہو گئی پلے؟ توجہ کر، آج پاکستان میں ایک طبقہ جس کو شیعہ کہتے ہیں اس کے بارے میں سپاہ صحابہ کا موقف ساری دنیا کے سامنے آ چکا ہے، مولانا حق نواز جھنگوی شہید ہوئے رحمت اللہ، تو موجودہ حکمرانوں نے کہا تھا کہ یہ تشدد کا راستہ ہے، یہ زیادتی کا راستہ ہے، لیکن سپاہ صحابہ کا موقف سچا تھا، دو قائد شہید ہو چکے، 50 کارکن شہید ہو چکے تھے، اور یہ خون اپنا راستہ بنا رہا تھا، اس خون نے اپنا راستہ بنایا، اس خون نے اپنا راستہ بنایا ہے یا نہیں، یہ خون ہے راستہ بناتا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ شیعہ نے صحابہ کو کافر کہا، شیعہ نے ابو بکر کو نعوذ باللہ شیطان لکھا، فاروق اعظم کو کافر لکھا، ہمیں حکمرانوں نے کہا تم تشدد کرتے ہو، تم زیادتی کرتے ہو، مجھے ڈپٹی کمشنروں نے کہا، کمشنروں نے کہا، ڈی آئی جیز نے کہا، مجھے سیکٹریوں نے کہا، پاکستان کے بڑے بڑے حکمرانوں نے کہا، پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ نے کہا کہ فاروقی صاحب شیعہ کے بارے میں تم تشدد کرتے ہو، تم زیادتی کرتے ہو، یہ کافر کافر کا نعرہ مت لگاؤ۔ میں نے کہا تم ٹھنڈے دل سے میری باتوں پہ غور کرو، ہم کوئی پاگل نہیں ہو گئے اگر یہ موقف ذاتی امراض پر مبنی ہوتا. جب شہید حق نواز کے بچے یتیم ہوئے یہ راستہ چھوڑ دیتے, اسارہ قاسمی شہید ہوا یہ راستہ ہم چھوڑ دیتے, لیکن یہ پیغمبر کی عزت کا سوال ہے, یہ پیغمبر کے خاندان کا سوال ہے, یہ صحابہ کی ناموس کا سوال ہے. حکمرانوں نے ہماری بات نہیں مانی, ہماری بات نہیں سنی, میرے کارکنوں پر مقدمات درج کرائے, میرے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, میرے کارکنوں پر تشدد کی انتہا کر دی گئی. محرم آیا کارکن پکڑ لیے گئے, محرم آیا کارکنوں کو جیل کی سراخوں میں بند کر دیا گیا. لوگوں نے کہا یہ امن خراب کرتے ہیں, لوگوں نے کہا یہ تشدد کرتے ہیں, لیکن 28 ستمبر کو وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں بلایا کہ آؤ, آ کر بتاؤ کشیا کو تم کس وجہ سے کافر کہتے ہو, بتاؤ تو صحیح, یہ جھگڑا کیوں نہیں ختم کرتے, یہ لڑائی کیوں نہیں ختم کرتے. اس اجلاس میں شیعہ بھی موجود تھے, بریلوی بھی تھے, آل حدیث بھی تھے, دیوبندی بھی تھے, تمام مکاتب فکر بھی تھے, جماعت اسلامی بھی تھی, پاکستان کے تمام حکمران موجود تھے. مولانا عبدالستار خانیازی کی قیادت میں ایک قافلہ حکمرانوں کا تھا اور بعد میں وزیر اعظم بھی آئے, بڑے بڑے لوگ موجود تھے. اس موقع پر کسی نے کہا کہ سپاہی صحابہ تشدد کرتی ہے, کسی نے کہا کہ ان کو بھی روکو, شیعہ کو بھی روکو. ہم نے کہا بھائی یہ بات نہیں ہے, جو تم نے مرض تشخیص کیا ہے, مرض یہ نہیں ہے, زخم یہ نہیں ہے, پیپ پڑ چکی ہے, نشتر لگانا پڑے گا, پیپ نکالنی پڑے گی اور ختم یہاں سے کر کے صفائی کرنا پڑے گی, آپریشن کرنا پڑے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیشہ تم نے سیاسی کی ہے, ہمیشہ تم نے تشدد کیا ہے. میں نے کہا وزیر اعظم صاحب جب تک میری گفتگو ختم نہیں ہوگی, میری بات نہیں سنو گے, سپے یہاں سے چل کر باہر کوئی نہیں جائے گا, تم جاؤ گے میرا بھائی کاٹ ہوگا. آج میں اپنے موقف کو دوہرا کر اپنے شہید کا ایک کی روح کو تازہ کروں گا, زندہ کروں گا, اور مجھے یقین ہے کہ میرے قائد شہید کی روح تک جب وہ گفتگو اللہ نے پہنچائی ہوگی, جب پہنچے گی تو میرے شہید قائد کی روح خوش ہو جائے گی, اس لیے کہ میں نے مداہنت کا راستہ نہیں اختیار کیا تھا, میں نے بستلی کا راستہ نہیں اختیار کیا تھا, میں نے خاموشی کا راستہ نہیں اختیار کیا تھا. مجھے پتا تھا اس کے جواب میں تخت دار پہ چڑھ سکتا ہوں, اس کے جواب میں جواب پر پابندی لگ سکتی ہے, اس کے جواب میں میرے ٹکڑے بھی حق نواز کی طرح کیے جا سکتے ہیں, لیکن میں نے کہا کہ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے, عائشہ کو گالی نہیں سن سکتا, رقیہ کو گالی نہیں سن سکتا, عمر کو گالی نہیں سن سکتا. میں نے خمینی کی کتاب کشف اسرار کھول کر پیش کی کہ خمینی نے کشف اسرار کے 119 صفحے پہ فاروق اعظم کو کافر لکھا ہے. میرے ہاتھ میں یہ کتاب موجود ہے, میں 110 شیعہ کی کتابوں کا ایک پورا بنڈل پوری پیٹی لے کر گیا تھا. میں نے کہا کیا ان کتابوں کو آگ لگاؤ یا ہمیں چڑھانے میں گولی مار دو, ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں, ابو بکر کی عزت کا سودا نہیں کر سکتے. وزیر اعظم کو جائیں گے, وہ اگر اس کو منظور نہ کریں اور اس کمیٹی کا یہ کہ یہ سفارش آئین کا حصہ نہ بنے پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا, یقین دلایا مولانا نیازی نے کہ چونکہ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت شیعہ سنی کا تنازع ختم کرنا ہے, اس لیے اس پر ہم عمل درآمد کرائیں گے, جبکہ شیعہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ کو سزائے موت دی جائے. چنانچہ 20 جنوری کا دن پاکستان کی تاریخ کا سنہرا دن تھا کہ جس دن دو مطالبہ سپاہ صحابہ کے حکمرانوں نے تسلیم کیے. پہلا مطالبہ کہ صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ کو سزائے موت ہو, دوسرا مطالبہ کہ خلفائے راشدین کے ایام پر ریڈیو ٹیلی ویژن میں خصوصی پروگرام نشر کیے جائیں. یہ دونوں مطالبات وزارت مذہبی امور نے تسلیم کر کے یقین دہانی کرا کے حکومت کو بھیج دیے ہیں. اور آج اس ملتان کے جلسے میں کہتا ہوں, حکمرانوں اب ان باتوں کو تسلیم کر لینے کے بعد اگر تم نے ان دو شکوں کو آئین کا حصہ نہ بنایا تو پھر سڑکوں پہ مارچ ہوگا, پھر چوکوں میں مارچ ہوگا, پھر ایران کا خمینی کمر سے بھی نکل کر آ جائے, سپاہ صحابہ شیعہ کے کفر کو چوکوں چوراہوں میں گلیوں میں پھر دے گی. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے موقف سے روک نہیں سکے. انتظامیہ کے افسروں, توجہ توجہ, انتظامیہ کے افسروں, کمشنر صاحب, ڈی آئی جی صاحب, ایس پی, ڈپٹی کمشنر اور انتظامیہ کے افسروں, پولیس والوں, سپاہ صحابہ کی تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں. یاد رکھ, تم سنی ہو ہمارے بھائی, سنی افسروں کے ہم غلام. ہماری لڑائی اس شیعہ کے ساتھ ہے جس شیعہ نے پیغمبر کی بیٹیوں کو ماں بہن کی گالیاں. تم اگر مسلمان ہو اور یقیناً مسلمان, تو تمہارا دل بھی اسی طرح دکھتا ہے جس طرح ہمارا دل دکھتا ہے. دکھتا ہے یا نہیں؟ رہی یہ بات کہ یہ نعرہ ہے کافر کافر کا, کہتے ہیں یہ بڑا سخت نعرہ ہے. میرے بھائیوں, میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, کسی کی ماں کی بے عزتی کر دی جائے, کسی کی بیٹی کی آبرو لوٹ لی جائے, کسی کی ماں کا دوپٹہ اتار لیا جائے, وہ چیخے, وہ چلائے. سپاہ صحابہ کی مثال اس مظلوم انسان کی ہے کہ جس کی ماں کو کسی نے اینٹ ماری ہو اور وہ اپنی زخمی ماں کے سر پہ پٹی لگا رہا ہو اور پٹی لگاتا ہوا ہائے اور ہائے کرتا ہو, اور انتظامیہ کے افسر یہ کہیں کہ تیرے ہائے کرنے سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے, تیرے ہائے کرنے سے ملک کی کا ملک میں فساد مت میں پھیلنے کا خطرہ ہے. سپاہ صحابہ اپنی ماں کی ناموس کے لیے آواز بلند کرتی ہے. عائشہ کو ماں بہن کی گالی دے کر ان کی توہین کی گئی ہے. میری ماں جس کو میرے باپ نے میری ماں کہا, میں اس کی غیرت رکھتا ہوں کہ میری حقیقی ماں کو کوئی چوک میں طوائف اور کنجری کہے, میں اس کی غیرت رکھتا ہوں. اور جس عورت کو محمد نے تیری ماں کہا, جس عورت کو تیرے قرآن نے تیری ماں کہا, اس کی کوئی غیرت نہیں رکھتا. حکمرانوں, یہ آج جو کافر کافر کا نعرہ میں لگاتا ہوں, میری جماعت لگاتی ہے, یہ چیخو پکار ہے, یہ میرا واویلا ہے, یہ میرا احتجاج ہے, یہ میرا رونا ہے, یہ میرا چلانا ہے, یہ میرا واویلا کرنا ہے جو ماں کی عزت کے لیے کیا جا رہا ہے. یاد رکھو, اس راستے میں ہم مارے جائیں گے تو ہم اس راستے میں مارے گئے تو ماں کی عزت کے رکھوالے کہلائیں گے, اس راستے میں مارے گئے تو باپ کی ناموس کے رکھوالے کہلائیں گے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خوف و اندیشہ ہو تعزیر و صدا رہنے دے, میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے, مالک روضے مکافات کو راضی کر لے, حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. ٹھیک ہے؟ توجہ, ملتان کے جیالو, میں خالد محمود کھوکھر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ملتان کے حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ 5 مہینے ہو گئے تم نے ہمارے شیر کو پنجرے میں بند کر رکھا. توجہ 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 ہے, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح میری جماعت کے صوبہ پنجاب کے صدر مولانا سلطان محمود اور مولانا عزیز جلندری نے فرمایا, میں بھی کہتا ہوں کہ ملتان کے افسروں, خالق محمود کھوکر بے گناہ آدمی، بے گناہ انسان کو تم نے جیل میں بند کر رکھا، وہ رہا تمہیں کرنا پڑے گا، وہ تمہیں رہا
کرنا پڑے گا۔
اس کے لیے سپاہی صحابہ بہت جلد لائحہ عمل کا اعلان کرے گی،
اور اگر تم نے اس کے لیے اس بے گناہ شخص کو رہا نہ کیا تو پھر اگر ملتان کی سڑکیں جھانکتا منظر پیش کرے تو ہمیں پھر تانا نہیں دیں۔ سوچو اگر خالق محمود کھوکر کے لیے میں ملتان میں آ کر کسی تحریک کا اعلان کروں تو ساتھ دو گے، وہ ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کا۔
دو فروری 1992 بمقام ملتان، علامہ ضیاء الرحمان صاحب فاروقی معراج النبی کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے۔ کیسٹ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر، صدر کراچی۔ یاد رکھیے، نام ور قرہ حضرات کی تلاوت، مشہور و معروف حمد و نعتیں، ممتاز علماء کرام اور قائدین سپاہ صحابہ کی تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر 84، پہلی منزل کریم سینٹر، زیب النسائی اسٹریٹ، صدر کراچی۔ فون نمبر 5281-23۔
محمد مصطفیٰ چومنے جنت کی